変なの。
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال في موضع آخر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا, رحمت کا اشرہ ملا اور آج رحمت کا آخری دن, رحمت کا آخری دن ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. آج اور کل کا دن ہمارے لیے رحمت کا دن, اس کے بعد پھر یہ رحمت کے لمحے ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی شان کہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, رحمتیں دینا چاہتا ہے, تو راستے اور بہانے بنا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی ان رحمتوں کی امیدوار رہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے, بہت بڑے امام تھے. اللہ نے بڑی عزت دی تھی, علم ان کے پاس بہت زیادہ تھا, ہر طرف ان کی شہرت تھی, مگر دل میں ہمیشہ خوف تھا. راتوں کو جاگتے اور دن میں علم کی خدمت کرتے, دور دور سے لوگ مسائل لے کر آتے, ان مسائل کا حل پیش کرتے. تو اللہ نے بڑی عجیب ان کی زندگی دی تھی, مگر دل میں خوف ہمیشہ رہتا تھا. جب ان کا انتقال ہوا, جب ان کی موت آئی, تو موت سے پہلے بھی لرز رہے تھے, ڈر رہے تھے. موت کے بعد ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں, ان کی روح اللہ کے پاس پہنچی اور اللہ نے کہا محمد ذرا حساب دو, تو وہاں بھی کانپ اٹھے. جب وہاں بھی ڈرنے لگے, کانپنے لگے, لرزنے لگے, آنسو بہنے لگے, تو اللہ نے فرمایا اے محمد ڈرتا کیوں ہے, اے محمد اتنا روتا کیوں ہے, اگر تجھے معاف کرنا نہ ہوتا, اگر تجھے جنت دینی نہ ہوتی, تو میں تجھے اپنا علم نہ دیتا, میں تجھے اپنا علم نہ دیتا, علم کے راہ میں نہ لگاتا. تجھے علم دیا ہے یہ اس بات کی پہچان کہ تیری مغفرت کرنی ہے. دیکھیے امام محمد کو اللہ نے فرمایا کہ تیری مغفرت کرنی تھی تو ہم نے تجھے علم دیا, علم کے راستے پر لگایا. اسی سے سمجھ میں آیا کہ اللہ اگر کسی کی مغفرت کرنا چاہیں، رحمتوں سے نوازنا چاہیں، تو اللہ اسی راہ پر اس کو لگا دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں آپ کو معاف کرنا چاہا، اس لیے اللہ نے ہمیں آپ کو رحمت کا عشرہ عطا فرمایا. اس لیے ماں بہنیں، ذرا اس رحمت کے جو چند لمحے، چند گھنٹے آج اور کل کے باقی رہ گئے ہیں، ذرا ان رحمت کے چند لمحوں اور چند گھنٹوں کو اچھی طرح گزارنے کی کوشش کریں. اس میں زیادہ تر یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا کریں. پروردگار کو اپنے بندے اور بندیوں کا رحمان کہہ کے پکارنا، رحیم کہہ کے پکارنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک جوان بندے کا انتقال ہونے لگا. اس کی عورت امید سے تھی، حمل سے تھی، بچہ ہونے والا تھا. اس کے جوان شوہر نے کہا کہ میری زندگی لاپرواہ تھی، میری زندگی گناہگاری کی تھی، میں تو کچھ نہ کر سکا. اے میری بیوی، جب میرا انتقال ہو جائے اور اس کے کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، تو ذرا اس کو کسی عالم کے پاس پڑھنے کے واسطے بھیجنا، کسی کے پاس پڑھنے کے واسطے بیٹھانا، اس کو میری طرح جاہل مت رکھنا. ایک مرنے والا باپ، ایک جوان باپ اپنی اس بیوی کو، جو جوان ہے، جوان بیوی کو وصیت کر رہا ہے کہ تو بیوہ ہو جائے گی، مگر میری وصیت یہ ہے کہ اس بچے کو ذرا کچھ پڑھاتے رہنا. چنانچہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. اب اس عورت، پھر بچہ بڑا ہوا، اس عورت نے سوچا کہ میرے شوہر کی وصیت تھی اور میرے اوپر بچے کی تربیت اور تعلیم فرض بھی ہے، لہذا ہم اس کو لے چلیں پڑھانے کے واسطے. اب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، ماں نے بچے کو سجایا، کپڑے پہنایا، شوق دلایا، پھر اس کی امی پکڑ کے لے چلی. محلے میں جو مولوی صاحب تھے، پڑھایا کرتے تھے، ان کے پاس لے جا کر بیٹھایا. ادھر معاملہ یہ بنا کہ اس کا شوہر اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا تھا، قبر میں عذاب کی وجہ سے مبتلا تھا، عذاب ہو رہا تھا. ادھر یہ ہوا کہ بچہ جب پڑھنے کے واسطے پہنچا، بچہ پڑھنے کے واسطے پہنچا اور استاد نے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ ہے، بسم اللہ اور رحمان اور رحمان رحیم کا معنی تک نہیں جانتا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، رحمان کسے کہیں، رحیم کس کو کہیں، اس کا مطلب تک نہیں جانتا. لیکن استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے اپنی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت کو کی رحمت کو جوش آیا اور پروردگار نے رحمت کے فرشتے سے فرمایا، اے رحمت کا فرشتہ، میرا چھوٹا سا بندہ، میرے گنہگار جوان بندے کا بیٹا، معصوم سا ہے، چھوٹا ہے، وہ چھوٹا بچہ اپنی زبان سے مجھے رحمان کہے، اپنی زبان سے رحیم کہے اور اس بچے کے باپ پر عذاب ہوتا رہے، یہ ہماری رحمت کے بالکل خلاف ہے. اے رحمت کے فرشتے، جاؤ اور جس بچے نے رحمان اور رحیم ہمیں پکارا، اس کے باپ کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دو اور اسے رحمت کے چھاؤں میں ڈال دو، اس کی قبر پر رحمت کی بارش برسا دو. چنانچہ فوراً اس کا باپ عذاب سے نکل کر اللہ کی رحمت میں اور جنت کے باغ و بہار میں پہنچ گیا. اندازہ لگائیں، ایک چھوٹا سا بچہ جو پروردگار کو، رب کریم کو رحمان اور رحیم پکارتا ہو، رحمان اور رحیم کہتا ہو، اللہ رب العزت کی شان کہ وہ پاک پروردگار رحمان و رحیم کہنے پر باپ کی مغفرت کر سکتا ہے، گناہ اور عذاب میں پڑ جانے پر اس کی مغفرت کر سکتا ہے، تو آج اللہ کی بندیاں اگر اپنی زبان پہ رحمان اور رحیم کا نام زیادہ لیا کریں تو وہ اللہ یقیناً اپنی رحمت کی بنیاد پر ہمیں گناہوں سے نکال کر، سزاؤں سے بچا کر اللہ ہمیں جنت ضرور نصیب کرے گا۔ اس لیے میری ماں بہنیں، یہ کل کے بعد جو عشرہ شروع ہونے والا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اور کل اپنے پروردگار کا نام یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین کہہ کر اتنا پکارے کہ وہ اللہ ہمیں رحمت سے نواز کر آنے والے عشرے میں اللہ ہم تمام کو مغفرت عطا کر دے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رحمان و رحیم کو پکاریں۔ پروردگار کو اللہ کی بندیاں اگر رحمان کہے رحیم کہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرے اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی رحمت والا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی پیار والا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی شفقت کرنے والا نہیں، یہ سوچ کر اللہ کی بندیاں اگر رحمان اور رحیم پکارے تو اللہ اسے پریشانیوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ ماں بہنیں، آپ نے سنا ہوگا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا طوفان آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو آپ کشتیوں میں سوار کر کے لے چلیں۔ پانی کا بہت بڑا طوفان اور سیلاب تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے عورتوں کو مردوں کو کشتی میں اسٹیمر میں سوار کیا، پانی کے بلبلے چھوٹے، سمندر کی طرح پانی ابلنے لگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کتنا خطرناک پانی ہے تو انہوں نے کیا کہا، بسم اللہ مجریھا و مرساھا، بسم اللہ مجریھا و مرساھا، اے اللہ آپ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور آپ ہی کے نام سے اس کا رکنا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا بلکہ صرف کہا بسم اللہ، اتنا ہی کہا بسم اللہ مجریھا و مرساھا، اللہ نے اتنا کہنے پر طوفان سے حضرت نوح کی کشتی کو بچا دیا اور کشتی والوں کو اللہ نے ہلاکت و تباہی سے بچا دیا۔ یہاں پر تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کو صرف بسم اللہ کہے، بسم اللہ مجریھا و مرساھا کہے تو اللہ طوفانوں سے بچا دے، پانی کی تباہی سے بچا دے، ڈوبنے سے بچا دے۔ اگر اللہ کی بندیاں پروردگار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اللہ کے ساتھ رحمان و رحیم پکارے تو وہ اللہ تب تو اور بھی اپنی بندیوں کو دنیا کی تباہی سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے، عذاب سے اللہ ضرور بچا دے گا۔ جس نے صرف بسم اللہ پکارنے پر پانی کی تباہی سے بچایا، جب اللہ کی بندیاں صرف بسم اللہ نہ کہے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پکارے تو وہ پاک پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندیوں کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، گھر کے الجھنوں سے اور دیگر حالات اور ٹینشن اور ڈپریشن سے بھی اللہ ان کو ضرور بچا دے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر تو پکاریں۔ جو بندہ رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ اسے رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ فرعون کو جب تباہ کرنا ہوا اور فرعون کی زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اسے تباہ کرنا ہوا تو اللہ رب العزت نے ایک راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرنے لگے، دریا کے پاس پہنچے، راستہ بن گیا۔ فرعون بھی پیچھا کیا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری فوج، پوری قوم کے ساتھ دریا کے اوپر راستہ بنا اور اس راستے پر بڑی آفیت کے ساتھ چلے گئے۔ فرعون نے سوچا ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ فرعون بھی چلا، دریا کے راستے پہ چلنے لگا، آدھے راستے پہنچا کے راستہ ختم، پانی کا بہاؤ آیا، فرعون اپنی پوری لشکر کے ساتھ اسی پانی میں تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے اللہ، یہ فرعون، یہ تو ہمیشہ شاہی محل کا گھمنڈ تھا، اس کو اپنے محل پر گھمنڈ تھا، اور اسی محل میں بیٹھ کر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اسی محل میں رہ کر اس نے ہمیں ستایا، اسی محل میں رہ کر اس نے گناہ کے راستے بنائے، ناچ اور گانے کیے۔ اے اللہ، اسی شاہی محل میں تو اس کو تباہ کر دیتا، شاہی محل اس کا گر جاتا، وہی شاہی محل میں اس کی ذلت آ جاتی، مگر آپ نے پروردگار اسے شاہی محل میں تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ پانی سے تباہ کیا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ کی بات اپنی جگہ پہ صحیح، مجھے قدرت تھی کہ میں اسے شاہی محل میں تباہ کر دیتا، مگر بات یہ ہے کہ وہ اپنے شاہی محل کے اوپر رحمان اور رحیم لکھا ہوا ہے، جس گھر کے اوپر رحمان اور رحیم لکھا ہوا ہو، مجھے غیرت آئی کہ میری رحمت کے خلاف ہے، میری رحمت کو غیرت آئی کہ جس نے اپنے شاہی محل پہ رحمان و رحیم کو لکھا ہو، وہ رحمان و رحیم لکھنے والے کو اسی عمارت، اسی گھر اور اسی شاہی محل سے تباہ کرے۔ نہیں، میں نے سوچا کہ اس کو تباہ تو کرنا ہی ہے، لہذا پہلے اس گھر سے اس کو نکالا اور پانی کے راستے سے اس کو تباہ کیا۔ ماں بہنیں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی اس بنیاد پر تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت کا یقین بڑھے، اور رب کریم نے جو رحمت کا اشرا عطا فرمایا ہے، اور رحمت کے رات اور رحمت کے دن اور رحمت کے لمحے جو اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کا یقین اس درجہ بڑھے کہ ہم اپنے اللہ سے رحمت مانگ مانگ کر ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنائیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے اور بندیوں کی دعاؤں پر جب رحمت عطا کرتے ہیں تو پروردگار کی طرف سے اسے کئی نعمت عطا ہوتی ہے۔ جسے رحمت ملے اسے روزی کی کشادگی ملی، یاد رکھیے گا، جسے رحمت ملی اسے روزی کی کشادگی ملی، جسے رحمت ملی وہ بلا حساب و کتاب جنت کا مستحق بنا، جسے رحمت ملی وہ جہنم سے چھٹکارا پایا۔ دیکھا میں بہنیں، رحمت اللہ کی کتنی بڑی چیز ہے کہ جو اللہ سے مانگ مانگ کر، رو رو کر، آنسو بہا بہا کر، بار بار رحمان و رحیم پکار کر اللہ سے رحمت مانگ لے، رحمت کی حقدار بن جائے، رحمت کا حصہ اس کے لیے الاٹ اور فکس ہو جائے، اب فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا روزی کی کشادگی ملے گی، بلا حساب و کتاب جنت میں جانا ہوگا، اور جہنم سے اللہ اسے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے گھروں میں رحمت آتی ہے، روزی کی کشادگی آتی ہے۔ یہیں سے آپ ایک اور نتیجہ نکالیے کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس سے آنے والی رحمت گھر کے دروازے تک آتی ہے اور وہ رحمت واپس چلی جاتی ہے، بلکہ رحمت کے واپس ہونے کے بعد اب گھروں میں زحمت آتی ہے، گھروں میں تکلیف آتی ہے، گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، پھر ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ کس بنیاد پر، کس وجہ سے اب زحمت کی زندگی، پریشانی کی زندگی، تنگی کی زندگی اور یہ حالات اور مصائب کی زندگی کس بنیاد پہ شروع ہوئی ہے، ہمارا ذہن اس بات کی طرف نہیں جاتا، حالانکہ اس سے پہلے پہلے ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جو کام رحمتوں کو روکنے والی، اللہ کو غیظ و غضب میں لانے والی، اللہ کے جلال کو لانے والی، اللہ کے قہر کو اتارنے والی، اللہ کے عذاب کو اتارنے والی، اللہ کے سزاؤں کو اتارنے والی بعض ایسی چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہمیں احساس اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر ایک مثال سن لیجیے، گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں بڑی نیک ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تسبیح کی پابند بھی ہیں، دین کے کام میں جڑتی بھی ہیں، مگر جب شادی کا موقع آیا
تو شادی کے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں ہم آزاد. ایسی ایسی چیزیں ہماری شادیوں میں ہوتی ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، شیطان بھی شرما جائے. نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، تقوی والے، اللہ والے لوگ تو کیا شرمائیں، شیطان بھی شرما جاتا ہے ہماری شادیوں کے رنگ و روپ کو دیکھ کر. ایسی فضول خرچی، ایسی فضول خرچی کہ اللہ کی پناہ، لگتا ہے پیسہ ہے، دولت ہے تو سمندر کی طرح اور نہر کی طرح اور اپنے شہر کے گندے نالے کی طرح پیسے کو جتنا بہانا ہے بہاؤ، اور پیسے کو گندے نالے کی طرح بہا بہا کر اپنے دل میں خوش ہو جاؤ کہ دیکھنے والے خوش ہوتے ہوں گے، دیکھو اس نے اپنی شادی میں، اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی شادی میں کتنا خرچ کر رہا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت اس زمانے میں شروع ہو رہی ہے، لیکن مصیبت اتنی ہے کہ چند دنوں میں پیسے، لاکھوں لاکھ روپے پیسے تباہ و برباد ہوتے ہیں، مگر کہ پیسے تباہ نہیں ہوتے، گھر کا سکون تباہ ہوتا ہے، گھر کی سلامتی تباہ ہوتی ہے، گھر کی اچھائی تباہ ہوتی ہے، نیک نامی تباہ ہوتی ہے. پریشانیاں، مصیبتیں، دشواریاں، بیماریاں، بے عزتی، رسوائی، بدنامی، یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. مگر ماں بہنیں، آپ کو اللہ نے بڑا عجیب سلیقہ دیا ہے، آپ نے اللہ نے بڑی عجیب صلاحیت رکھی ہے، آپ نے اللہ رب العزت نے بڑا کمال اور بڑی خوبی رکھی ہے. آپ اگر چاہیں کہ ہمارے گھر کے، کہ ہماری اولاد کی شادیوں میں کوئی رحمت کو توڑنے والی چیزیں، عذاب کو لانے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، بے پناہ فضول خرچیاں، گناہ کی چیزیں نہ ہونی چاہیے، اگر آپ اڑ جائیں تو گھر کے جو مرد ہیں وہ تو اور بھی ماشاءاللہ دین کے راستے پہ چل پڑیں گے. اس لیے میری ماں بہنیں، آج ہر علاقے میں، آج ہر علاقے میں، آج ہر مسلم علاقے میں، اتر ہو، دکن ہو، پورب ہو، پچھم ہو، جہاں چلے جائیے، جس شہر میں چلے جائیے، جہاں مسلمانوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جن بہنوں نے اپنے گھروں میں آتا ہوا پیسہ دیکھا، تو اس پیسے کو زیادہ دیکھنے پر پہلے تو جمع کرتی ہیں، پہلے تو اسے جمع کرتی ہیں، مگر شادیوں کا موقع آیا، مگنی کا موقع آیا، پیسے کو بہا بہا کے آپ نے جہنم خرید لیا. یاد رکھیے گا میری بات، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر پروردگار جب چاہتے ہیں تو اپنے بندیوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا کرتے ہیں، مگر جب دیکھتے ہیں کہ میری بندیاں، جن کو میں نے مال کی نعمت دی ہے، جن کو میں نے دولت کی نعمت دی ہے، جس کے گھر میں آج سے 20-25-30 سال پہلے زیادہ دولت نہ تھی، پیسہ نہ تھا، ہم نے رحم کرتے ہوئے اس کے گھر میں دولت کو بڑھا دیا، مال کو بڑھا دیا، مالداروں میں اس کا نام شامل ہو گیا، اچھی سی گاڑی ہم نے اس کو دلا دی، اب یہی میری بندیاں ایسے موقع پر فضول خرچی کر رہی ہے، ناجائز انداز میں خرچ کر رہی ہے، کھانے زیادہ سے زیادہ بنا کر اسراف کر رہی ہے. اللہ اللہ، پروردگار کو یہ ناشکری، پروردگار کو یہ ناقدری، پروردگار کو یہ مصیبت، اور پروردگار کو یہ رسم و رواج، یہ ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے. اس لیے میری ماں بہنیں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت فرمائی ہے، اگر گھر کے لوگ اور دوسرے لوگ یہ چاہیں کہ ہم یہ رسم و رواج کریں گے، گھر کے لوگ یہ چاہیں ہم اس طرح کا ڈیکوریشن کریں گے، اے میری ماں بہنیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر، مسجد میں مصلے پر بیٹھ کر ذرا آپ سوچئے گا کہ کیا لمبے لمبے ڈیکوریشن کرنے سے اور لمبے لمبے شامیانے لگانے سے اور لمبا بہترین بہترین لائٹنگ کرنے سے کیا اللہ راضی ہو گیا، کیا آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو گیا؟ نہیں. عام طور پر میری ماں بہنیں، شادیوں کے موقع پر جہاں ڈیکوریشن زیادہ ہوتے ہیں، جہاں فیشن زیادہ ہوتے ہیں، لائٹنگ زیادہ ہوتی ہے، رسم و رواج زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیے نیک لوگ گزرتے ہیں تو اس کی برائی ہی کرتے ہیں، نیک لوگ گزرتے ہیں اس کی برائی ہی کرتے ہیں، ہر گزرنے والا سوچتا ہے، غریب دیکھ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹتا ہے، غریب عورتیں گزرتی ہیں اس کے دلوں پہ کیا گزرتا ہے، ہائے میرے اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں کباب خرید سکوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے بچی کو پنکھا دے سکوں، اور یہاں دیکھو کہ لائٹنگ میں اور شو بازی میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں پیسے بہائے جا رہے ہیں۔ میری ماں بہنیں یاد رکھنا، جو پیسہ ہمارا منگنی کے فضول خرچی میں خرچ ہو جائے، منگنی میں فضول خرچی ہو اور اس میں خرچ ہو جائے، یا اسی طرح ڈیکوریشن میں زیادہ پیسے خرچ ہو جائیں، یاد رکھیے ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ شریک ہیں، اگر آپ کی چاہت ہے، اگر آپ کی خوشی ہے، اگر آپ کے دل کا ارادہ ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں، گھر کے باہر اٹھنے پر، سڑکوں کے کنارے ایسی لائٹنگ ہو کہ ہر گزرنے والا دیکھے ماشاءاللہ فلاں کے یہاں شادی ہو رہی ہے، نہیں نہیں دیکھنے والا دیکھتا ہے مگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کیسا یہ بندہ خدا ہے جو پیسے کو پانی کی طرح، گندے نالے کے گندے پانی کی طرح بہا رہا ہے، اس میں بہت بڑا عیب ہے۔ اس لیے درمیان میں ایک بات آ گئی کہ ہم ذرا اپنے اللہ کو رحمت بھی مانگے اور رحمت والے کام بھی مانگے، اللہ ہمیں وہ کام کرائیے جس سے رحمت آتی ہے، اے میرے اللہ ان کاموں سے بچانا جس سے رحمت آ کر واپس چلی جاتی ہے، اور جس گھر سے رحمت آ کر واپس چلی جاتی ہے پھر وہاں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ جب مصیبت اور پریشانی آئے گی، کاروبار پہ مصیبت آئی تو اب شوہر کیا کہے گا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میری ماں بہنیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک شخص جس کو میں جانتا ہوں، ابتدا یہ تھی کہ بیچارہ کھچڑا پکاتا اور لاری پر لے کر اپنے علاقے میں لاری پر لے کر کھچڑا شام کے وقتوں میں بیچتا تھا، شام کے وقتوں میں کھچڑا بیچتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حالات بنا دیے، اب حالات اچھے ہوتے چلے گئے، کاروبار بدلتا چلا گیا، اچھا سے اچھا کاروبار ہوتا چلا گیا، بیٹی کی شادی تھی، اس نے اپنے لحاظ سے مجھے خود بتایا کہ 18 لاکھ روپے میں نے خرچ کیے، جبکہ وہ بندہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ ابھی چند سال پہلے کی تو بات ہے کہ گھر چلانے کے لیے شام کو کھچڑا پکا کے کھچڑا بیچتا تھا اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے بیچتا تھا، اور ابھی چند سالوں میں یہ مال کی ترقی ہو گئی تو دیکھو اتنا لمبا چوڑا خرچ، 4 دن پہلے سے خرچہ شروع ہو گیا، وہ لائٹنگ اور وہ شامیانے اور وہ تمبو اور وہ کھانے پینے، اللہ اللہ 18 لاکھ کی شادی ہو گئی۔ اللہ کی شان، شادی کے 2-3 مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ بیٹا بیٹی اور داماد میں زیادہ بنتی نہیں ہے، تماچے بھی مارتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اور جب دیکھو کچھ نہ کچھ ٹارچ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اسے تنگ کرتا ہے۔ چلیے یہ تو ایک مصیبت ہوئی۔ میری ماں بہنیں میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو خود مجھے بڑی عبرت ہوتی ہے، سچی بات کہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے بڑی عبرت ہوتی ہے، یہ 18 لاکھ روپیہ جو اس نے خرچ کیا بالکل پانی کی طرح، نام و نمود کی طرح، دکھلاوے کی طرح، اللہ کو لگتا ہے پسند نہیں آیا، دھیرے دھیرے اس کے سارے کاروبار ڈوبتے چلیں گئے۔ اب حال یہ ہو گیا کہ اسے اپنی گاڑی میں پیٹرول کے پیسے کبھی کبھی نہیں ہوتے، یہ حال ہو گیا۔ اب وہ بہت معمولی کام کرنے پر اتر آیا، ایک دو دفعہ میرے پاس آیا، میں نے پوچھا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح، بس دھڑا دھڑ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بڑی عبرت ہوئی۔ ماں بہنیں یہ بات سنا کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں اللہ پیسے دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، اپنی رحمت فرما کر روزی میں خوشحالی دیتے ہیں، آپ نے بار بار دعائیں کی ہیں، گھر کی بوڑھی عورتوں نے رحمان و رحیم کو بار بار پکارا ہے، اس کی پکار سے اللہ نے دعا کو سن لیا اور پھر گھر میں اللہ نے خوشحالی دے دی، اب اسی گھر میں یہ رسم و رواج اسی گھر میں یا منگنی کے موقع پر اور شادی کے موقع پر اور فلاں موقع پر اس طرح سے پانی کی طرح پیسوں کا بہانا اللہ کو پسند نہیں آتا، تو اللہ روزی کی رسی کھینچ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اب شادی کے دو چار چھ مہینے کے بعد اب پریشانی شروع ہوئی، کاروبار ٹھپ ہے، پیسہ جہاں ہے وہیں جمع ہوا ہے، پیسہ آتا ہی نہیں، دینے والا دینے کا نام نہیں لیتا، اور جس کو مجھ سے لینا ہے صبح شام اس کا فون آتا ہے۔ اب شوہر ڈپریشن میں ہے، شوہر ڈپریشن میں، کاروبار ٹھپ پڑ رہا ہے، اب کیا کہے گا، بیوی کہے گی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ شوہر کہے گا دیکھو نا، اپنوں نے اتنی اچھی شادی کری اور اتنا خرچ کیا نا، تو لوگوں کی آنکھوں میں آ گیا، لوگ ہم سے جلنے لگے، لوگوں میں حسد آ گیا۔ اب یہ شوہر ایک دوسرے گناہ کی طرف جا رہا ہے، اور ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اب میاں بیوی کی میں تکرار شروع ہو گئی، پتہ نہیں کس کو کیا ہو گیا، اتنا خرچ ہم نے کیا، لوگوں کو پسند نہیں آیا، اب تو اپنے ہی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، اب چلے گئے کسی اور کے پاس۔ اس نے کہا ہاں آپ کے یہاں شادی ہوئی تھی نا، کہ جی ہاں، ہاں اس میں بعض لوگ آئے تھے اور انہوں نے کچھ کر دیا تھا، بڑا خطرناک کیا ہے، بڑا اچھا ہوا کیا وقت سے پہلے آ گئے، دیکھو ایسا کرو اس میں پیسے نکالو تمہارا کام بن جائے گا، اور دیکھو یہ دوسرے نے نہیں کیا، دوسروں کو کہاں فرصت ہے، تمہارے اپنوں نے کیا اور بالکل قریب نے کیا، اور تیرا دروازہ جس کے دروازے کے سامنے کھلتا ہے نا وہیں سے سب کچھ ہوا۔ دیکھیے یہ فضول خرچی نے کتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ اور پہاڑ جیسے گناہ کبیرہ کے دروازے کو کھولا، کہ پریشانی آئی، مصیبت آئی، ڈپریشن آیا، ٹینشن آیا۔ اب اس کے بعد شوہر ہمیشہ تلخ اور کڑوی باتیں بیوی سے کرتا ہے، تو بیوی کہتی ہے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، اب دوسری بدگمانی شروع ہو گئی کہ دیکھو نا فلاں تو کہہ رہے تھے کہ تیرا دروازہ جس کے دروازے کے سامنے کھلتا ہے یا جس کے گھر کی آواز تیرے گھر میں پہنچاتی ہے اس نے کیا، اور یہاں پہ میری ننند رہتی ہے یا یہاں پہ تو میرے بھوئی کی بیٹی رہتی ہے، اس کو دیکھا نہیں گیا، اسی نے سب کچھ کیا۔ یہ بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ کھلنے کے بعد کھل جاتا ہے دروازے گناہوں کے بڑے بڑے، اب اس کے بعد مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اے میری ماں بہنیں، ذرا سوچو کس گھر میں رحمت آئی تھی، جو رحمت روزی کی کشادگی کو لے کر آئی تھی، جو رحمت سلامتی کو لے کر آئی تھی، جو رحمت اللہ کی طرف سے رحمت کے کرم کو لے کر آئی تھی، اب اسی گھر میں یہ مصیبت کیوں، یہ آفت کیوں، یہ دل شکنی کیوں، یہ دلوں کا ٹوٹنا کیوں، یہ آپس میں لڑائی کیوں، یہ کاروبار کا ٹھپ ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے گناہ کیا، پہلے مال دولت نہ تھی، پہلے مال نہ تھا، لیکن اب ہم نے جو کچھ کیا وہ پروردگار کو پسند نہ آیا، اس لیے سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے میری ماں بہنیں، ذہنوں سے آپ ہی نکال دیجئے کہ کسی نے آپ کو کچھ کر دیا ہے، کس کو اتنی فرصت ہے کہ آپ کو کچھ کیا کرے، کس کو اتنی فرصت ہے کہ آپ کی دولت کے اوپر حسد کر کے کچھ نہ کچھ باپو سے یا فلانا سے کچھ کیا کرے۔ نہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، مگر اس کو بہت اہم سمجھیے گا اور دل میں اس بات کو بیٹھا لیجئے گا۔ اور آخر میں اتنا اور کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ میری بات نہ مان سکیں اور آپ کے گھر میں اگر کبھی ایسی بات آئے شادی کے موقع پر اور میری بات آپ نہ مان سکیں اور آپ کے گھر میں وہی سب کچھ ہو جو آج دنیا میں ہونے لگا ہے، تو کم سے کم اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جیسے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ منگنی ہونے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ میری بیٹی دلہن بن کر کسی کی بیوی بن کر کسی کی بہو بن کر کسی اور گھر میں جائے گی، جیسے آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے منگنی کے موقع پر، اسی طرح سے اس بات کا یقین کر لیجئے گا، اپنے دل میں اس بات کو دہرا لیجئے گا، اپنے دل میں یہ بات کہہ لیجئے گا کہ اب ہمارے گھر میں مصیبتوں کا آنا، آفتوں کا آنا، کاروبار کا ٹھپ ہونا، روزی کی تنگی کا آنا، یہ یقینی اور لازمی ہے۔ ہم نے دعوت دے دی ہے، ہم نے پروردگار کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کہہ دیا ہے کہ اب مجھے دولت نہیں چاہیے، اب تو ہمارے گھر میں مصیبت چاہیے۔ یہ مصیبت کا کوئی راستہ ہم نے کھول دیا ہے۔ اے میری ماں بہنیں، اگر آپ دنیا کے اس ماحول سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں تو پھر اپنے آپ سے کہہ دیجئے گا کہ اب ویلکم، خوش آمدید، ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، اس روزی کی تنگی کو، ان بیماریوں کو، گھروں کے اندر نفرتوں کو، آپس میں جھگڑے کو، میں خوش آمدید کہتے ہوں، کچھ دنوں کے بعد یہ سب آنے ہی والا ہے۔ اور اگر
آپ کو کسی کے گھر میں ایسی پریشانی نظر نہ آئے کہ فلاں نے تو اتنا کرا تھا، اتنا کیا تھا، اتنا کیا تھا، تو کچھ بھی تو نہ ہوا. ہو سکتا ہے اندر اندر ہو، آپ کو پتا نہ چلے. یا پروردگار کبھی کبھی ڈھیل دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں اور بعد میں چل کر پھر رسی کستے ہیں. بہرحال میری ماں بہنیں، اللہ رب العزت نے یہ رحمت کا اشارہ عطا فرمایا. جس بندے بندیوں کو رحمت مل جاتی ہے، جس بندے بندیوں کو رحمت مل جاتی ہے، اسے سب سے پہلے روزی کی کشادگی اللہ دیتے ہیں، نمبر دو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، نمبر دو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، نمبر تین اللہ اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا کرتے ہیں، اور نمبر چار، نمبر چار جہنم سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں. جسے رحمت ملتی ہے، رحمت کسے ملتی ہے؟ جو رحمت کی دعائیں مانگے، جو یا ارحم الراحمین کہے اور رحمت کے چھوٹے چھوٹے کام کرے. رحمت والے چھوٹے چھوٹے کام میں ایک کام اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، ایک کام اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بہنوں سے کہ آپ کو جب پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو عام مطلب گھر میں شوہر موجود ہے، ان سے پیسے مانگے، لاؤ ذرا اتنے پیسے، آپ نے صدقے کر دیے، بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا عمل ہے. لیکن آپ کا جو پرسنل پرس ہے اس میں سے اگر آپ خرچ کرتی ہیں، چاہے اس میں بھی شوہری کے پیسے ہوں گے، لیکن اس میں سے اگر آپ خرچ کرتی ہیں اس ارادے سے کہ میرے پاس اتنے بیلنس ہے اور اس میں سے میں اتنا خرچ کر رہی ہوں، اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے. آدھی روٹی، ایک روپیہ، دس روپیہ کا صدقہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور بہت ساری رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے. ایک عورت جو اپنے بچے کو لے کر کہیں جا رہی تھی، شوہر نے بلایا تھا کہ ذرا روٹی پکا کے لے کر آنا. اب وہ بیچاری عورت جا رہی تھی، اچانک راستے میں کوئی فقیر نظر آیا، کہنے لگا او بہن مجھے بھوک لگ رہی ہے، ذرا مجھے کھلا دو. اس نے ایک روٹی، آدھی روٹی دے دی، آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد اسے پیشاب کا، استنجے کا تقاضا ہوا، اس نے اپنا کھانا رکھا اور اپنے چھوٹے سے بچے کو رکھ دیا. پھر اس کے بعد وہ استنجے کے لیے تھوڑا دور چلی گئی. اتنے میں جانور آیا، اتنے میں جانور آیا اور وہ جانور اس کے بچے کو لے بھاگا. چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر بھاگا. اب وہ بندی پکارتی ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ارحمنی، مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ رحم کر، میرے بچے کو بتا دے جگہ پر، بچا دے، بچا دے. ایک ماں جو اپنے بچے کو ڈوبتا ہوا، ایک ماں جو اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا، ایک ماں جو اپنے بچے کو زمین میں دھستا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ پکارتی ہے یا ارحم الراحمین. بڑی آہوزاری سے اس نے پکارا، اچانک اس نے دیکھا ایک شیر نمودار ہوا. شیر نے اس جانور کو ایک تماچے مارے اور پھر اس کے بعد وہ بچے اس تک پہنچ گئے. پوچھا، اس نے کہا میں شیر نہیں ہوں، میں تیری روٹی کا صدقہ ہوں. اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کیا، اسی صدقے کے نتیجے میں اللہ نے تیری اولاد کو بچایا. معلوم اس لیے ہوا میری ماں بہنیں کہ ہم اپنی اولاد کو کوسیں، اپنی اولاد کو بدعا دیں، اپنی اولاد کی نافرمانی اور اپنی اولاد کی شرارت اور اپنی اولاد کی لاپرواہی، اس پر ہم اپنی اولاد کو بدعا دیں، کوستے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ لگے کہ میری اولاد اچھی نہیں ہے، نافرمانی کی راہ پہ جاری ہے، تو شفقت و پیار، ممتا و محبت کے ساتھ سمجھائیے بھی، اس کے نام سے تھوڑا صدقہ بھی نکالیے. تو نمبر ایک، مصیبتوں سے بچنے اور رحمتوں کے لانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں صدقہ کریں. اور صدقے میں بھی افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے، صدقے میں بھی افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے صدقہ کریں. اور صدقے میں دوسری بات یہ ہے کہ عام مطلب عورتیں جو صدقہ نکالتی ہیں نا، تو کس کو دیتی ہیں؟ گھر میں کام کرنے والی کو دیتی ہیں. یقیناً جو بیچاری ہمارے گھر میں صبح سے شام یا دو چار گھنٹے آ کر ہمارے کپڑے دھوتی ہے، برتن دھوتی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو ہی دینا چاہیے. مگر بات یہاں پہ بگڑ گئی، بات یہاں بگڑ گئی کہ اگر اس بیچاری سے کبھی بھی کچھ ہو گیا، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، وہ بھی تو بیچاری گوشت کی بنی ہے، کوئی اسٹیل اور کسی لوہے کی بنی ہوئی تو نہیں ہے. اب تو چار دنوں کے بعد اسے بھی روزہ لگا، اسے بدن میں درد ہوا، ہلکا ہلکا فیور بخار آیا. اس نے کہا بہن آج میں نہیں آ سکتی ہوں،
بس دیکھیے دیکھو نا ابھی دو دن پہلے دیا تھا نا اس کو, اب اس کی آنکھ میں پانی نہیں رہا, اب اس کی آنکھ میں شرم نہیں رہا, اب ذرا اس کو چربی آ گئی ہے. اللہ جو کچھ آپ نے دیا وہ دیا تو کیا, وہ تو لٹ ہی گیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تانا تشنی اور احسان جتلانا اس کا گناہ کبیرہ اپنے دل پر لے لیا. اس لیے اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میں اگر اپنے کام والی کو اپنا صدقہ دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں احسان جتا دوں, میری ماں بہنیں میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ پھر آپ اپنی ایسی کام والی کو ہرگز نہ دیں, کسی اور کو دیں تاکہ اس سے کوئی واسطہ کوئی سابقہ ہی نہ ہو اور آپ کی زبان سے کبھی احسان جتانے کی بات نہ نکلے. اور اگر آپ کو اللہ نے کشادہ دل بنایا, اللہ نے آپ کو سمجھدار بنایا, تب تو میں یہ کہوں گا کہ انہیں کو دیجئے زیادہ جو آپ کے گھروں میں کام کرتی ہیں. بہرحال صدقہ دینا یہ اللہ کی رحمتوں کو لاتا ہے. نمبر دو, درود پاک کا پڑھنا, اپنی زبان سے درود پاک کا پڑھنا یہ اللہ کی رحمتوں کو لاتا ہے. جو اللہ کی بندیاں بار بار درود پاک پڑھتی ہیں, پروردگار اس بندیوں کے اوپر رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. اے فرشتے دیکھو میری فلاں بندی کو, جس نے میرے حبیب کو, جس نے میرے نبی کو, جس نے میرے رسول کو دیکھا تک نہیں ہے مگر اسے میرے حبیب سے اور میرے نبی سے محبت ہے, جب اس پر وہ ہمیشہ صلاۃ و سلام پڑھتی ہے, ضرور کا نذرانہ بھیجتی ہے, اللہم صلی علی, اے اللہ میرے نبی پر رحمت بھیجئے, میرے نبی پر رحمت کی دعا کرتی ہے, جب میری امت کی بندیاں میرے نبی پر رحمت کی دعا کرے تو پھر میں اس کو رحمت سے کیسے محروم رکھوں, نہیں میں اس کو رحمت کا حقدار بنا دیتا ہوں. تو پروردگار گویا درود پاک کے پڑھنے پر رحمت کا حقدار بنا دیتے ہیں. نمبر تین, ذکر و اذکار, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا ذکر کرنا یہ رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے. آپ اللہ کا ذکر اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ کریں, استغفار کریں, استغفار جب کریں گی تو اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے. یہ تین کام میں نے آپ کو بتائے ہیں. چوتھا کام, رشتے داروں سے خاندان والوں سے رشتہ ناطے کو جوڑنا, رشتے اور ناطے کو جوڑنا. آج دوسروں سے بہت محبت, آج دوسروں سے مسکرا کے باتیں کرنا, آج دوسروں کے سامنے دل کھول کر رکھ دینا, آج دوسروں کے سامنے بہت میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کرنا, نیکیوں کی بات کرنا, مگر اپنوں سے چہرہ بگاڑ کے بات کرنا, اپنوں سے دل کو سکیڑ کے بات کرنا, اپنوں کے عیب کو تلاش کرنا, اپنوں کے عیب کو بیان کرنا, یہ آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے گھروں میں ہوتا جا رہا ہے. نہیں میری ماں بہنیں, رشتہ ناطا کو جوڑنے, اس کو بڑھانے, اپنے طور پر اس کو اچھا رکھنے میں بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو انسان چاہے میری روزی میں برکت ہو, جو چاہے میرے عمر میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ ناطا کو اچھا کرے. یہاں ایک اور مشورہ میں آپ کو دے دوں, ہو سکتا ہے کوئی ایسا رشتے دار ہو جو بڑا ہی کڑک ہے, بد مزاج ہے, سخت مزاج ہے, اس سے کسی کی بنتی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے گھر کے کنارے سے اگر گندا نالا بہتا ہو تو ہم سوچتے ہیں نا کہ کیا کریں کہ ہمارے گھر میں گندا نالا کا پانی نہ آئے, لیکن بہرحال وہ نالا ہم ہٹا نہیں سکتے, اسی نالے کے اوپر سے گزرنا ہے. تو آپ کوئی نہ کوئی راستہ سوچتی ہیں, اسی طرح سے آپ سوچئے کہ فلاں جو ہے نا وہ ہے تو رشتہ دار اور ہمیں رشتہ ناطا جوڑ کے رکھنا ہے, لیکن وہ رشتہ ناطا جوڑنے میں بہت زیادہ تعلق رکھنے میں نقصان ہوتا ہے, جس سے اس کا تعلق بڑھتا ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں, اس کا سبھاؤ بڑا عجیب سا ہے, اس کو دین کی زیادہ پڑی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ہم ذرا اس سے ریزرو رہیں گے, اس سے تھوڑا الگ رہیں گے, لیکن الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ دعا سلام بند, الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے عیب کو دوسروں کو بتائیں, الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے خرابیوں کو, اس کی حبتوں کو ہم بیان کریں, نہیں. یہ چیزیں رشتے ناطے کی انسان کو بہت زیادہ تباہ کرتی ہیں. تو چوتھی چیز ہو گئی اللہ کی رحمت کو لانے والی, وہ ہے صلہ رحمی, رشتہ اور ناطا کو جوڑنا. اور پانچویں چیز بطور خاص جو آخر میں کہہ رہا ہوں, وہ ہے اللہ کے سامنے استغفار, اللہ کے سامنے استغفار کرنا. جو اللہ کی بندی اللہ کے سامنے بہت ہی ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتی ہے اور یہ سوچتی ہے یہ سوچتی ہے کہ میرے اللہ میں گناہگار میں خطا کار میں گناہگار میں خطا کار میں نے اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں، پتہ نہیں پروردگار کے یہاں میرا یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں، میری تسبیحیں اللہ کو پسند آئی یا نہیں، میری تسبیحیں اللہ کو پسند آئی یا نہیں، میرا صدقہ اللہ کو پسند آیا یا نہیں، یہ اللہ کی بندی ڈرتی رہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ میرا وقت ہوتا جا رہا ہے، وقت پورا ہوا لیکن میں دو تین باتیں اور بھی آپ کو عرض کروں گا۔ میری ماں بہنیں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج آپ بہت جلد آئی ہیں اور بڑے شوق اور رغبت سے آئی ہیں، اور مجھے پتا چلا کہ بڑی رغبت کے ساتھ آپ نے پھر بیان کا مطالبہ کیا ہے، اس لیے ایک چھوٹا بھائی ہو کر آپ سے یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہے، کسی بیان سمجھ کر ان باتوں کو نہ سنیے بلکہ چھوٹے بھائی کی نصیحت یا چھوٹے بھائی کی وصیت سمجھ کر آپ اپنے دلوں میں ان باتوں کو بیٹھا کر جائیے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے مسافر بھائی نے ایک بات کہی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ انہی باتوں پر اگر ہم چلیں گے تو ہمارے گھر میں آفتیں مصیبتیں نہیں ہوں گی اور ہم تمام تر مصیبتوں سے بچ کر رحمت والا گھر میں ہم زندگی گزاریں گے۔ اس طرح ان باتوں کو آپ سنیے۔ تو بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، دونوں پڑوس میں رہتے تھے، ایک بھائی بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، عابد تھا، دوسرا بھائی تھوڑا آزاد۔ نیک بھائی کچھ نیکیاں کیا کرتا تھا، صدقہ کیا کرتا تھا، غریبوں کو دیا کرتا تھا، اس کی عورت بھی دوسروں کو دیا کرتی تھی۔ جو بھائی نیک تھا وہ اپنے بھائی سے جو ذرا آزاد تھا اس کو حقیر سمجھتا تھا اور اس کو بار بار کہتا تھا، بھائی گناہ سے باز آ جا، گناہ سے باز آ جا، گناہ کو چھوڑ دے، ایسی آزادی کو چھوڑ دے۔ وہ اللہ کا بندہ شرمندہ ہوتا اور کہتا، بھائی ٹھیک ہے، آپ کہتے اچھی بات ہے، دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر لے آئے، مجھے میرے خدا کے درمیان چھوڑ دو۔ بار بار کہتا رہا، بار بار کہتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا، ایک دن ایسا آیا کہ اس نے نیک بھائی نے کہہ دیا، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے کچھ پڑی نہیں ہے، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، پروردگار تجھے معاف کرے گا ہی نہیں۔ بس یہ بات جو کہی نا، اب اس کے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے میرے اللہ، کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ میرے اللہ، میں نے سنا سمندر کے جھاگ سے کہیں زیادہ گناہ پہ گناہ ہو، اللہ اگر کوئی معافی مانگے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے بھائی نے ذرا تکبر سے، گھمنڈ سے اپنے آپ کو پارسا، اپنے آپ کو عبادت گزار، اپنے آپ کو روزے دار، اپنے آپ کو سجدہ کرنے والا یہ سمجھ کر اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور دوسرے بھائی کو ذرا حقیر سمجھا، مگر یہی اس کا حقیر سمجھنا اس کے بھائی کے آنکھوں میں آنسو کے آنے کا ذریعہ بنا۔ اس نے اللہ سے استغفار کی، پروردگار نے کیا معاملہ کیا؟ جب دونوں بھائی کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اللہ نے کہا، او میرے گناہگار بندے، تیری آنکھوں میں ایک دفعہ آنسو کے قطرے آئے تھے، میں نے اسی آنسو کے قطرے پر ہم نے تیری مغفرت کر دی، تجھے معاف کر دیا۔ اور جو نیک بندہ تھا کہنے لگا، پروردگار تو نے میرے بندے کو حقیر سمجھا، گھٹیا سمجھا، تجھے اپنی نیکیوں پر، اپنے روزے پر، اپنے صدقے پر، اپنی دولت پر تجھے ناز تھا، مجھے یہ ناز پسند نہیں ہے، جاؤ جاؤ، میں تجھے جہنم دیتا ہوں۔ نیک و کار جہنم میں گیا، اور جو آزاد تھا جس نے آنکھوں کے آنسو کے ساتھ استغفار کیا، رب کریم نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اس لیے میری ماں بہنیں، پروردگار کو یہ ندامت کے آنسو، پروردگار کو اپنے دلوں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا ہلکا سمجھنا، اپنی نیکیوں پر نظر نہ رکھنا، اپنی نیکیوں پر اعتماد نہ کرنا، یہ پروردگار کو بہت پسند ہے۔ ماں بہنیں ذرا اور ایک بات سنیے، میں خاص طور پر اپنے ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر اللہ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا، پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا، تو اب ہم اگر کسی کو حقیر سمجھے کہ فلاں کو تو پڑھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، فلاں کے گھر میں تو علم کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو کچھ پڑھی نہیں ہے، ان کو تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، لگتا ہی نہیں جہنم میں جانا ہے، محشر میں جانا ہے، ایسا لگتا ہے بس کفن پہنے گی اور جنت میں پہنچ جائے گی۔ اللہ اللہ، بڑی خطرناک بات ہے۔ جو جتنے کرنے والے ہوں، جو جتنے کرنے والے ہوں، دین کے کام کرنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، صدقہ کرنے والے ہوں، خیرات کرنے والے ہوں، وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو سب سے ہلکا سمجھیں۔ یاد رکھیں میری ماں بہنیں اس جملے کو، جب بھی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے آپ سے یہ کہہ دیں، ہو سکتا ہے اس کی کسی ایک نیکی پر اللہ کو پیار آ جائے، اس کی ایک نیکی پر اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ اس کو معاف کر دے، جیسے پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر خوش ہو کر جنت دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے میرے سامنے والی یا وہ جس میں عمل نہیں ہے، میری پڑوسی ہے، کوئی اور بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کو اس کی کوئی ادا، اللہ کو اس کا کوئی بول، اللہ کو اس کی کوئی ایک تسبیح، اللہ کو اس کا کوئی ایک ذکر، اللہ کو سحری اور تہجد کے وقتوں میں کسی دن کی اس کی پکار پسند آ جائے اور اللہ اسی پر رحمت کا دریا بہا دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ ہمارے کسی ایک نافرمانی پر، ایک ناشکری پر، ایک ناقدری پر، ایک بے عملی پر، ایک گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے اور وہی ایک گناہ ہمارے لیے جہنم، ہمارے لیے ذلت، ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر یہ خیال ہماری بہنوں نے اپنے دل میں بیٹھا لیا، پڑھنے پڑھانے والی بہنوں نے اپنے دل میں یہ بیٹھا لیا کہ دوسروں کو دیکھ کر تو ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، عزت کا ذریعہ بن جائے، اس کے آنسو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس کے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ آئے اور وہی آنسو کا قطرہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے۔ اور ہو سکتا ہے کہیں ایک گناہ کی بنا پر، کسی ایک گناہ کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سزا نہ دے دے۔ بس آخری بات سن لیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہونے لگا، ماں بہنیں ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، معلمات اور طالبات یہ بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور کوشش کیجئے کہ اپنے اللہ سے آج مانگنا ہے اور آنسو بھی مانگنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا۔ پہلی وحی ان کے گھر میں نازل ہوتی ہے، سب سے پہلی آپ کی وہ زوجہ ہیں جو نبی کے چہرے کو دیکھتی ہیں، رسول بننے کے بعد اس رسول کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور پہلی وہ اللہ کی بندی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ گھبراہٹ تھی تو کیسی باکمال بیوی یا کیسی باکمال امت کی ماں تھی جس نے تسلی کا کیا جملہ کہہ دیا، اللہ اکبر۔ آج وہ جملے دہرانے کا موقع نہیں رہا۔ عورتوں کو باکمال ہونا چاہیے، باہمت ہونا چاہیے، ان میں اعتماد اور کانفیڈینس ہونا چاہیے۔ گھر میں کوئی پریشانی مصیبت ہو تو وہ اور ہا وا ویلا نہ مچائے، بلکہ وہ تو اور بھی اللہ کا نام لے لے کر گھر کے دوسرے انسانوں کو تسلی دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو جنت میں جاؤ گی نا تو میری ایک اور بیوی ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب یہ بات کسی بھی عورت کے لیے بہت وزنی بن جاتی ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کی ہر تکلیف کو برداشت کر سکتی ہے، مگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ میری محبت میں کوئی اور شریک ہو رہی ہے یہ اس کو گوارا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ حیران ہو گئی اور کہا کہ میرے پیارے شوہر، آپ کی دوسری بیوی کون؟ یہ تو میں آپ کی پہلی بیوی ہوں۔ کہا نہیں نہیں، فرعون کی بیوی جو آسیہ ہے نا، فرعون کی بیوی جو آسیہ ہے، اللہ نے اس کی نیکیوں پر، اس کی قربانیوں پر، اس کے عمل پر، اس کے ایمان پر، اور اللہ کے خاطر ہر طرح کی تکلیف کے برداشت کرنے پر، اور دنیا کے تان و تشنیع کی فکر نہ کرنے پر، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ جنت میں اس نے میرا اس کو میری بیوی بنا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال، صدقے خیرات اور دنیا کے رسم و رواج اور دنیا کے ماحول سے بچنے، اس پر کوئی تان و تشنیع کرے، اس کی پرواہ نہ کرنے پر اللہ جنت میں کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انتقال کے موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے پیارے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، قبر میں آپ جب ذرا مجھے لٹا دیں تو ذرا دیکھ لینا، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے یا قبلے کی طرف نہیں رہتا، کعبے کی طرف میرا چہرہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، میرا چہرہ کہیں مڑ تو نہیں جاتا، میرا چہرہ کہیں دوسری سائڈ پھر تو نہیں جاتا۔ آپ نے پوچھا کیا؟ کہا اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ جس کسی ایک گناہ پر پکڑ کرتے ہیں تو عورت کو سب سے پہلے یہ سزا دیتے ہیں کہ اس کے گھر کے مردوں نے تو اسے عزت کے ساتھ آنسو بہا کر اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، مگر اللہ کو اگر اس کے ایک گناہ پر اس کا چہرہ پسند نہیں آتا تو ابھی مردوں نے اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا، پروردگار اس کے چہرے کو بدل دیتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لینا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا چہرہ بدل جائے۔ ماں بہنیں ذرا سوچئے، یہ وہ اللہ کی بندی کہہ رہی ہے جو ساری عورتوں میں سب سے افضل و بہتر ہے، جو نبوت کے گھر کی سب سے پہلی زوجہ ہے، اور جس کی پاک دامنی اور جس کی عزت اور جس کی سخاوت اور جس کی دل کی کشادگی اور عورتوں پر خرچ کرنا اور دوسروں کے غلطیوں کو معاف کرنا یہ ان کا کمال تھا۔ مگر اس عورت کا حال دیکھیے، اس ماں کا حال دیکھیے کہ ڈرتی ہیں اللہ کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو میری کسی ایک بات پہ پکڑ آ جائے اور میرے چہرے کا رنگ بدل جائے، چہرہ میرا پھیر دیا جائے۔ اے میری ماں بہنیں، آج تو ہمارا حال یہ ہے، ایک حج کر لیا، ایک عمرہ کر لیا، بار بار عمرہ کر لیے، آج ہم اپنی قیمت لگانے لگتے ہیں، ارے میں تو یوں ہوں، اور ہمارے چلنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، باتوں کا انداز بدل جاتا ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے۔ نہیں، آپ جتنا کریں اتنا ہی اللہ کے سامنے ڈریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قبر میں اتارا، اتارنے کے بعد ان کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا۔ عجیب بات ہے، جیسے ہی حضرت خدیجہ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا، زمین پر رکھا اور چہرہ اور رخسار اور گال اور رخسار حضرت خدیجہ اپنی امی جان کا چہرہ آپ نے رکھا، فوراً آپ کا چہرہ قبلے سے آسمان کی طرف پھر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایسا کیا، پھر چہرہ پھر گیا، پھر کیا، پھر چہرہ پھر گیا۔ پیارے آقا حیران ہو گئے، ہائے خدیجہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے الہام فرمایا، او میرے پیارے نبی، او میرے پیارے نبی، یہ تو میری چہیتی بندی ہے، پیاری بندی ہے، ایمان والی بندی ہے، میں تو اس کے ایک ایک عمل سے بہت راضی اور خوش ہوں، یہ تو جنتی بندی ہے، اس کا چہرہ میں اس لیے پھیر دیتا ہوں کہ آپ جو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف جس انداز میں رکھتے ہیں، ان کے رخسار، ان کے چہرے کو مٹی لگ رہی ہے، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ خدیجہ کے چہرے کو قبر کی مٹی بھی لگ پائے، اس لیے ہم اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے تھوڑا ہٹا کر آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ قبلے کی طرف ان کے چہرے کو کر رہے ہیں تو زمین پر رخسار پڑنے پر زمین کی مٹی لگ رہی ہے، میری رحمت کو گوارا نہیں، میری محبت کو گوارا نہیں، میرے کرم کو گوارا نہیں کہ چہرے پر مٹی لگے، اس لیے میں نے ان کے چہرے کو ذرا اوپر کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خوشی ہو گئے، آپ نے پھر قبر کو بند کر دیا۔ ماں بہنیں، ایک عورت ہے، کیسی عورت ہے، مگر اس کے بعد دل کا خوف کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، جن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، مگر دل میں ندامت کا حال سنیے، زبان پہ استغفار کا حال سنیے، اللہ کے سامنے گناہگاری کا حال سنیے۔ وہ عمر فاروق جس کا مقام و مرتبہ آپ پڑھتے سنتے ہوں گے، جب انتقال کا وقت آیا، ماں بہنیں جب کسی بھی گھر میں کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہر بوڑھی ماں سوچتی ہے میری بیٹی میرے سامنے ہو تاکہ آخری نظر میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں، اور بیٹی سوچتی ہے کہ میں آخر وقت میں جا کر اپنے ماں کے زندہ چہرے کو دیکھ لوں۔ یہ گھر کا ماحول کتنا رونے والا، دلوں کے ٹوٹنے والا، حسرت اور غم کا ہوتا ہے، ہر کوئی رشتے دار پہنچ جاتا ہے، بیچاری مرنے کو تیار، مرنے کے قریب ہے، روح نکلنے والی ہے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، ہر کوئی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ موقع بڑا غم کا ہوتا ہے، دلوں پر پہاڑ ٹوٹتا ہوتا ہے، بیٹیاں آنسو بہا بہا کر تھک چکی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا آخری وقت تھا، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے اور ان کے بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو اپنے گود میں رکھ لیا، چوکڑی مار کر، پلتھی مار کر بیٹھ گئے اور اپنے والد کے چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ وہ عمر فاروق کا مقام و مرتبہ کتنا بلند، مگر دیکھا کہ میرے باپ کا حال کچھ اور ہے، دل میں خوف ہے، آنکھوں میں ندامت و شرمندگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ابو نے کہا، عمر فاروق نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے سر کو گود سے ہٹاؤ، آج ہم محبتوں سے اپنے گھر سے جنازے کو جب روانہ کرتے ہیں تو سب سے نیا جو گادلہ ہوتا ہے وہ نئے گادلے پر اسے روانہ کرتے ہیں، سب سے نیا کپڑا ہوتا ہے وہ کفن کے طور پہ دیتے ہیں، گھر کا پرانا صابن بھی یوز نہیں کرتے، محبتوں میں نیا صابن استعمال کرتے ہیں، نیا کافور استعمال کرتے ہیں، محبتوں میں آپ سب کچھ کرتے ہیں، فرشتہ آپ کی محبتوں کو نہیں دیکھے گا کہ مردہ کے لوگوں نے کون سی محبت سے پیش آئے، فرشتہ تو دیکھے گا کیا تیرے اندر رشتہ ناتا کو توڑنا تو نہیں تھا، کیا تیرے اندر مالوں میں اسراف اور فضول خرچی تو نہیں تھی، کیا تیری زبان پہ ناشکری تو نہیں تھی، فرشتہ انہی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، او میرے بیٹے ذرا میرے سر کو زمین پہ رکھ دو۔ بیٹا کہنے لگا، بو یہ بڑا عجیب سا وقت ہے، ماں بہن سوچو ذرا، ایک باپ اپنے سر کو اپنے بیٹے کے گود میں رکھا ہو اور بیٹا اپنے باپ کے سر کو پکڑے ہوئے محبت بھری آخری نگاہ ڈال رہا ہو، اس وقت کیا منظر ہوتا ہے، دل کا کیا کیف بنتا ہے۔ باپ کہتا ہے، بیٹے میرے سر کو اٹھاؤ گود سے اور کھلی زمین پہ رکھ دو، مٹی پہ رکھ دو۔ ابو ایسا کیوں کہتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میرے بیٹے اگر میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، سنیے گا، میرے اللہ نے اگر میری مغفرت کر دی، اللہ نے فضل کر کے رحم کر کے مجھے معاف کر دیا، تب تو بات ٹھیک ہوگی، ورنہ تو پھر میرے لیے بھی اور میری ماں کے لیے بھی تباہی ہے۔ یہ سر اسی قابل ہے کہ گود میں نہ رہے، بلکہ یہ سر اسی قابل ہے کہ مٹی پہ پڑا رہے۔ ہو سکتا ہے پروردگار کو مٹی پہ پڑے ہوئے سر کو دیکھ کر رحم آ جائے، عمر فاروق کو معاف کر دے۔ ماں بہنیں دیکھیے، اتنا بڑا صحابی ہے جس کے عمل کا کیا کہنا، پہاڑ جیسے جیسے ان کے اعمال، مگر خوف کیسا، خشیت کیسی، ڈر کیسا ان کے دل میں ہے۔ جس بندے کے دل میں ڈر ہو، جس بندے کے دل میں خشیت ہو، جس بندے کی زبان پہ استغفار ہو، ندامت کے آنسو ہو، پروردگار اسے معاف کرتے ہیں۔ ماں بہنیں یہ پانچویں یا چھٹی بات ہو گئی کہ ہماری زبان پہ استغفار ہو تو اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں۔ پروردگار ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر اخیر کی یہ بات کہ استغفار اور ندامت اور شرمندگی، اپنے آپ کو سب سے زیادہ کم تر سمجھنا، اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، سوچئے اس اللہ نے کیسی نعمت بھری زندگی آپ کو عطا کی۔ آج کی بوڑھی مائیں جو ہمارے گھروں میں ہیں، اپنے بیٹوں کی دولت کو دیکھ کر، اپنی بیٹیوں کی دولت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں، میری جب جوانی تھی تو بڑی مشکل کی زندگی گزاری تھی، میری جب جوانی تھی تو میری ماں نے گھنٹی اپنے ہاتھ سے چلا چلا کر لوٹ پیسے اور روٹی پکا پکا کے کھلایا۔ جب میرا بچپنا تھا تو جو میری ماں تھی نا، وہ بھات کو اپنے ہاتھ سے گھر میں صاف کرتی، رات کے 3 بجے سے اٹھتی، اور اس زمانے میں جو بھات کو صاف کرنے کا طریقہ تھا وہ 3 بجے سے چلا چلا کے بھات کو صاف کرتی، اور پھر ہم سب کو وہی چاول کھانے کو ملتا تھا۔ آج میرے اللہ نے یہ دولت دی، میرے بیٹے کے پاس بنگلہ ہے، میری بیٹی کے پاس فلاں محل ہے۔ آج کی بوڑھی عورتیں ان پچھلے دنوں کو یاد کرتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، مگر آج کی جوان، آج کی کم عمر بچیاں اپنے گھر کی دولت کو دیکھ کر اتراتی ہیں۔ ان کے چلنے کا اسٹائل الگ، بولنے کا اسٹائل الگ، موبائل پر ہیلو ہیلو کرنے کا اسٹائل الگ۔ میری بیٹیاں، یہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ جس اللہ نے ایسی غربت سے نکال کر آج نعمت بھری دولت دی ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ نعمت بھری زندگی سے نکال کر فقر و فاقہ، غربت کی زندگی، فقیری کی زندگی، در در کے ٹھوکر کھانے کی زندگی عطا کرتا ہے۔ میری ماں بہنیں، میں نے تو اپنی سہولت کے لیے کہا تھا کہ بیان جلدی رکھیں، مختصر ہوگا، مگر شاید آپ کی طلب کی بنا پر، آپ کے جذبے کی بنا پر، ہو سکتا ہے آپ میں کسی بہن کے آنسو کی بنا پر اس عاجز کے دل میں بہت باتیں آ رہی ہیں۔ میں کیا سناؤں، بس مختصر لفظوں میں سنا دیتا ہوں، کبھی اور آؤں گا تو انشاءاللہ بڑی تفصیل سے ایک دردناک واقعہ سناؤں گا۔ ایک بادشاہ جس کی بیٹی تھی، دولت کا ڈھیر تھا، اس کے پاس ایک عورت پہنچی، کہنے لگی، میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے، میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے، ذرا روٹی دے دو۔ اس عورت نے اسے ڈانٹ کے بھگا دیا، اس عورت نے اسے پھٹکار کے بھگا دیا، ارے تو غریب صحیح مگر میری رشتے دار ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو نہیں، میرے گھر میں کام نہیں کر سکتی۔ اللہ کی شان، اس غریب عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تڑپ تڑپ کے اس کے دروازے سے واپس گئی اور کہنے لگی، ہائے میرے اللہ، میری طرح کسی اور عورت کو یہ ذلت کے دن نہ دکھانا، کسی اور کو یہ رسوائی کا دن نہ دکھانا، کسی اور کو رسوا کرنے والا یہ گھر نہ دکھانا۔ آنسو بہا کے چلے گئی۔ اللہ کی شان، اس ٹوٹی ہوئی عورت اور ٹوٹے ہوئے آنسو پر اللہ کو کیا رحم آیا۔ پروردگار نے اسے بیٹے دیے، بیٹا جوان ہوا، بیٹا محنت کرنے لگا، اللہ نے دولت کے انبار دے دیے، دولت کی ڈھیر آ گئی۔ اب وہ اپنی دولت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، اس کا بیٹا گھر میں آیا، کہنے لگا، امی اپنے دروازے پہ ایک بوڑھی عورت لکڑی لے کر، پرانے کپڑے لے کر اور فقیری کا پیالہ لے کر کھڑی ہے، وہ کچھ مانگ رہی ہے، لاؤ نا میں کچھ اسے دے دوں۔ ماں نے کہا، بیٹا میں ہی جا کر دیتے ہوں۔ جب وہ آگے بڑھ کر دینے لگی، چہرہ بالکل بگڑ چکا تھا، چہرہ سکڑ چکا تھا، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ اس دینے والی عورت نے چہرہ دیکھا، دیکھا یہ تو وہی ہے جو جوانی کے عالم میں اپنے دولت کے ناز میں اس نے مجھے وہ کچھ کہا تھا کہ میرا دل ٹوٹا تھا، آنسو بہایا تھا۔ پوچھا، بے بہن کیا بات ہے، آپ کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں جس کو اللہ نے دولت کا ڈھیر دیا تھا، مگر آج وہ دن آیا، ساری دولت لٹ گئی، قرضے ہو گئے، پیسے ڈوب گئے، میرا شوہر گزر گیا، میرے بیٹے نافرمان ہو گئے، میرے کھانے کو آدھی روٹی ٹکڑی نہ ٹکڑا نہیں، ذرا مجھے پہلے روٹی کھلا دو، میں دو دن سے بھوکے چل رہی ہوں۔ اے میری بچیاں، اے میری بہنیں، اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے وہ حال تو غریبی کا حال نہیں ہے، وہ ہمارا حال کسی نہ کسی درجے میں امیری کا حال ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی بڑائی نہ ہو، بلکہ اللہ کے سامنے شکر ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجئے، سر کو جھکائیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچئے اور پھر اسی کے ساتھ سوچئے، ان آنکھوں نے کن کو دیکھا ہوگا، زبان نے کیا 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 ہے، کان نے کیا کیا مزے لے کر چغلی سنی ہے، دل میں کیسے کیسے گندے خیالات آئے ہیں۔ ہم نے اپنے موبائل، نیٹ پر، واٹس ایپ پر ہم نے کیا کیا پکچر دیکھے ہیں، کیسے بلیو فلم دیکھے ہیں، اللہ اللہ، اللہ کی پناہ۔ لہذا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی چاہیں۔
ہوا او ہرس والا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے، پڑا ہوں دل شکستہ تیرے در پر، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔
ہاتھ اٹھائیے، کوشش کیجئے، آج اس عاجز کا آپ کے درمیان آخری بیان، اخیر کے موقع پر ہر کوئی نرم ہوتا ہے، ہم اپنے اللہ سے دعا کریں، اللہ آج ہم تمام پر رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات، انك على كل شيء قدير، رب اغفر وارحم وتجاوز عنا ظالم، انك انت الاعز الاكرم، يا الله يا رحمن يا رحيم۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، اے اللہ تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، اے اللہ تیرے حنان ہونے کا واسطہ، اے اللہ تیرے منان ہونے کا واسطہ، اے پروردگار تیرے ظفار ہونے کا واسطہ، اے پروردگار تیرے کریم ہونے کا واسطہ، اے اللہ تیرے اسماء حسنا کا واسطہ، اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، اور اے اللہ تیرے قرآن کا واسطہ، اور اے اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ، اور اے اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا واسطہ، اور اے اللہ حضرت ابراہیم صلی اللہ کا واسطہ، اے کریم آقا ان تمام واسطوں کو سامنے رکھ کر گناہگار خطا کار پورے جسم سے گناہوں میں ڈوبا ہوا آپ کا بندہ، آپ کی بندیاں آپ کے سامنے رحمت کے بھکاری بن کر، رحمت کا فقیر بن کر، رحمت کا سائل بن کر، اے اللہ آپ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اخیر وقتوں میں تو ہر ایک کو رحم آ جاتا ہے، اخیر وقتوں میں ہر ایک کو رحم آ جاتا ہے، مولا ہم نے دیکھا شادی کے موقع پر بن بلائے کچھ فقیر آ جاتے ہیں، گھر والا کہتا ہے بیٹھو اخیر میں تجھے کھلا دیں گے، اے اللہ اس فقیر کو بھی اخیر میں مل ہی جاتا ہے، اے اللہ اس فقیر سے کہیں زیادہ ہم گندے، اس فقیر سے کہیں زیادہ ہم غیر حقدار، لیکن میرے مولا اخیر میں تو ہر ایک کو مل ہی جاتا ہے، اے اللہ اخیر رحمت کے اخیر لمحوں میں آپ کی بندیاں آپ کے بندے جمع ہیں، اے اللہ رحمت عطا فرما دے، اے اللہ رحمت عطا فرما دے، رحمت کی بارش ہمارے گھروں پر عطا فرما، پر عطا فرما، ہمارے گھر کی اولاد پہ عطا فرما، گھر کے مردوں کے کاروبار پہ عطا فرما، اور رحمت کو توڑنے والی اور لعنت کو لانے والی اور پھٹکار کو لانے والی اور غیظ و غضب کو لانے والی اور قہر و جلال کو لانے والی اور تیرے عذاب کو لانے والی اور تیری طرف سے مصیبت اور بیماری کو لانے والی، اے اللہ ایسی تمام بیماری اور ایسی تمام گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ اس رحمت کا آشرا اگر گزر گیا، پیارے آقا نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اس کی تباہی ہے، اے اللہ نبی نے دعا فرمائی، فرشتے نے آمین کہہ دے، فرشتے نے دعا کی، نبی نے آمین کہی ہے، اے اللہ وہ دعا رد نہیں ہو سکی، مگر میرے مولا ہم تمام کو معاف فرما دے، کرم کا معاملہ کر دے، رحمت کا فیصلہ فرما دے، آج اٹھنے سے پہلے اللہ آپ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے، جن لوگوں نے ہمیشہ تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے آپ کے گردن میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹا، جنہوں نے آپ کے چہرے پر پتھر پھینکے، جنہوں نے آپ کی گردن پر اوجھڑی ڈالی، جنہوں نے آپ کو نکلنے سے مجبور کیا، فتح مکہ کے موقع پر وہ سب کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، ڈر رہے تھے، اب تو ہماری گردن کٹے گی، اب تو ہم سولی پر چڑھیں گے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، میرے اللہ آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا لا تقریب علیکم اليوم، اے کفار اے تکلیف دینے والے آج تمہارے پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم نے تجھے معاف کر دیا، اے اللہ ایسے پیارے نبی نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا تھا، آپ کو بڑا پیار آیا تھا، آپ کو بڑا رحم آیا تھا، اے فرشتہ دیکھو میرے نبی کا دل دیکھو، میرے نبی کا دل دیکھو، میرے نبی کے دل کی کشادگی دیکھو، میرے نبی کا آپ کو درگزر دیکھو، میرے نبی کا معاف کرنا دیکھو، اے اللہ آپ کو بڑا پیار آیا تھا، آپ کے نبی کا معاف کرنا آپ کو بڑا پیار آیا تھا، اے اللہ آپ کے اسی پیار کا واسطہ کہ آج ہم تمام کو معاف فرما کر آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ خوش ہو جائیے، راضی ہو جائیے، آنے والی ایک ایک آپ کی بندیاں اے اللہ ان تمام سے راضی ہو کر تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ آج ان کو ہی ان کی ہی مغفرت نہ کر، بلکہ ان کے گھر میں ان کے جو والدین گزر چکے ہوں، رشتہ دار گزر چکے ہوں، نانیاں گزر چکی ہوں، جنہوں نے نرم نرم لقمے کھلائے ہوں گے، جن دادیوں نے پاخانہ پیشاب صاف کیا ہوگا، جنہوں نے روتے ہوئے بچوں کو چپ کیا ہوگا، اے اللہ ان تمام بوڑھی عورتیں جو گزر چکی ہیں تمام کی مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پہ رحمت کی بارش برسا، اے کریم آقا اس پورے شہر کو ہدایت کی فضا کے لیے قبول فرما، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما، گھروں میں تعلیم کو زندہ فرما، فضائل اعمال کی تعلیم سے عورتوں کو جڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر ان بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے سال کو مولا ہم تمام کے لیے روزی کی کشادگی، کاروبار کی کشادگی، گھر کی سلامتی، زندگی کی صحت، وہ تمام چیزوں کے لیے آنے والے سال کو بنا دے، اپنی رضا، اپنی محبت،
کے ساتھ ہمیں رات و دن گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اب یہاں سے کچھ اس عاجز گنہگار کے جانے کا وقت آ رہا ہے. اے اللہ کوئی بیٹا جا رہا ہو تو باپ اس کے سر پہ اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے, بیٹی جا رہی ہو ماں اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ ڈال دیتی ہے. اے اللہ اب ہم یہاں سے جدا ہو رہے ہیں, اپنی رحمت کی چادر ہمارے سروں پہ ڈال دیجئے, مغفرت کی چادر ڈال دیجئے, اپنی رضا کی چادر ڈال دیجئے, راضی ہو جائیے. اللہ ایک عمل بھی ایسا نہیں جو تیری شان کے مطابق ہو پیش کر سکیں, مگر میرے مولا تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا ہی واسطہ دے کر تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ آج یہاں سے جتنی بندیاں آپ کی آئی ہیں اٹھنے سے پہلے پہلے ان کے دل کی مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ اسے بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے, بعض جوان بچیاں زندگی بھر سے پریشان موت کی تمنا تک کرنے لگی. اے اللہ ایسے گھروں میں شفا صحت عطا فرما دے, گھر کی پریشانی تنگی تو ختم فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ کے درود و سلام نازل فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.